Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigar-ı alem ka intihai şükür hai. Usne hame bahut acche zamane mein is duniya ke andar bheja. Ye zamana hamare khayal mein ek aitbaar se sunahri daur hai. Tashayyu ka, deen ki kamyabi ka. Aapne jo sawal mein kaha ki aaya 1400 saal mein aisi koi kamyabi hame nazar aati hai, to hame taqreeban yaqeen hai apne ke mehdood mutale ke sath wo ye ki qatan aisi koi kamyabi hame کم از کم غیبت کبرا کے بعد کے دور میں ایسی کوئی کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی. البتہ ظاہر ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ ہم کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں. انفرادی سطح پر بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں کامیابیاں دی ہیں, اور مثلا آپ کے پاس مراجع تھے, علماء تھے, عرفا تھے, لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ انفرادی سطح پہ نہیں, اجتماعی سطح کے اوپر کامیابی, جیسے کہ مثلا پورا ملک تبدیل ہو جائے, پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے, اور وہ خدائی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقتوں کو جمع کر لے, جیسا کہ مثلا انقلابی اسلامی ایران کے اندر رونما ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر آج تک ایسی کامیابی نظر نہیں آئی تھی جو آخری 30-40 سال کے اندر ہمیں جمہوری اسلامی ایران کی صورت میں نظر آئی ہے. تو ہمارے خیال میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ جو تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا ہے, اور الحمدللہ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس کی افادیت میں اور اس کے اثرات میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. دو پوائنٹ ہیں ظاہر ہے. آپ نے کہا کہ بھائی پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس کیسے دلائیں کہ بڑی ایک بڑی کامیابی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ مختلف سطح کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سوچنے کا معیار بہت چھوٹا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سوچنے کے معیار میں کافی گہرائی ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کے جو اسٹینڈرڈز ہیں سوچنے کے, اس کے اوپر لے جا کر ان کو سمجھانا پڑے گا. تو ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کو دیکھ کر مطمئن ہو کہ مثلا جمہوریہ اسلامی ایران کے جو اکیڈیمک آرٹیکلز ہیں, انٹلیکچوئل آرٹیکلز ہیں, وہ کتنے دنیا کے اندر پبلش ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کہاں پہنچ گئی ہیں, کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈیز کر لیا ہے. ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ چیز متاثر کرے, ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ چیز متاثر کرے کہ بھائی پہلے اس معاشرے کے اندر دینداری مثلا نماز کی صورت میں کیسی تھی, عبادات کی صورت میں کیسی تھی, اب اس دینداری میں کیا اضافہ ہوا ہے. تو ممکن ہے کسی کو یہ فکر متاثر کرے, ممکن ہے کسی کے سامنے یہ چیز آئے کہ بھائی پہلے اس قوم کے اندر عزت کیا تھی, استقلال کیا تھا, اور اب اس قوم کی عزت اور استقلال کس درجے کے اوپر ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اورینٹیشن ہوتی ہے. تو ایک پوائنٹ جو کسی اور کو کامیابی کا احساس دلانے کے لیے کافی ہو, ممکن ہے کسی اور شخص کے نزدیک وہ پوائنٹ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہو. تو پہلے حصے کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس گروپ کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کس پوائنٹ کے ذریعے سے کامیابی کے احساس تک پہنچایا جا سکتا ہے. اچھا, ممکن ہے کہ کوئی معاشرہ ایسا ہو جس کے اندر کامیابی کا معیار لوگوں نے غلط چیزیں سمجھ لی ہوں, تو پہلے اس میں پھر معیار کی کریکشن کرنی پڑے گی کہ بھائی اسلام کے اندر کامیابی کہتے کسے ہیں, اسلام کس چیز کو کہتا ہے کہ انسان کی ترقی کی نشانی ہے. تو ہمیں مثال کے طور پر ایک لمبی مدت کا کام کرنا پڑے گا کہ پہلے لوگوں کے اسٹینڈرڈس کو صحیح کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ جو اسٹینڈرڈس آپ نے کامیابی کے بنائے تھے یہ اسلام کے معیار نہیں ہیں. تو مثال کے طور پر فرض کریں اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی فرض کر لیجئے دبئی کے اندر جو ہے وہ 120 منزلہ عمارت بنی ہے, ایران میں کوئی بنی, تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے تو یہ طے کر لیں کہ 120 منزلہ عمارت بننا کوئی کامیابی ہے بھی یا نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بھئی یہ کامیابی ایران کو ملی یا نہیں ملی. اس طرح کی باتیں کرنی پڑیں گی. دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ قدر ہو جائے تو اب کریں کیا. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کامیابی کے جو بنیادی اسباب تھے وہ اسباب کیا تھے. ان اسباب کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں. مثلا کچھ ہمارے دوست احباب یہ سمجھ رہے ہیں, میرے خیال میں شاید صحیح نہیں ہے یہ بات, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم دولت مند ہو جائے تو پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی. تو بھائی دولت سے مثبت تبدیلی بنیادی سبب دولت نہیں ہوتی ہے. ہاں سپورٹ تو کر دیتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے مثبت تبدیلی آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا. مثلاً ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی نظریاتی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ایک تبدیلی کا سبب بنتی ہے، تو ہاں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ نظریاتی تبدیلی حاصل کیسے ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے اگر ماڈلز کی بات کریں تو مثلاً جب اسلامی انقلاب رونما ہو رہا تھا تو ایک ماڈل کام کا شہید مطہری کا تھا، ایک ماڈل کام آیت اللہ شہید دست غیب کا تھا، ایک ماڈل کام کرنے کا تھا جو ڈاکٹر شہید بہشتی کا تھا. تو یہ مختلف ماڈلز تھے جنہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے سے انقلاب اسلامی کو سپورٹ کی تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شہید مطہری کا ماڈل تھا وہ تو صحیح تھا اور شہید دست غیب کا ماڈل غلط تھا. نہیں، یہ سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ کے اوپر ایک ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے اندر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی کی قدر کریں تو اس قدر کرنے کے مختلف ذرائع ہوں گے، وہ مختلف انداز ہوں گے، اور وہ آپ کا حصہ ہوگا جو آپ انجام دے رہے ہوں گے. یعنی آپ کا سوال میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ہم انقلاب کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا جو ایک ملک سے وابستہ ہونا ہے وہ بعض اوقات رکاوٹ بننے لگتا ہے کہ بھائی مثلا اگر میں جمہوریہ اسلامی کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پازیٹیو ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو ممکن ہے ہمیں کوئی یہ سوچے کہ بھائی آپ پاکستان کے لیے ہمدرد نہیں ہیں، آپ پاکستان کے مخالف ہیں کیا؟ تو یہ ایک پرانا ایشو ہے اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی نظریے کے حامی ہیں تو کیا آپ اپنے علاقائی تعلقات کے منکر ہیں، اس کا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم حزب اللہ کو دیکھیں تو کیا حزب اللہ کے اندر لبنانی نیشنلزم نہیں ہے کیا؟ کیا وہ اپنی لبنانیت کے اوپر فخر نہیں کرتے؟ تو مثلا ہم نے حزب اللہ کے صدر نصر اللہ کی تقریریں سنی ہیں جو انہوں نے جنگ میں کامیابی کی بات کی ہیں، اور اس میں انہوں نے لبنانیت، لبنان کا پتہ نہیں کتنی دفعہ تذکرہ کیا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ یہ کہ ہم انقلاب اسلامی کے حامی ہوں اور یہ کہ ہم پاکستان کے اچھے شہری اور پاکستانی محب وطن ہوں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور ہم پاکستان کی طاقت ہی اسی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جمہوریہ اسلامی کی طرح آزادی، اقتدار، تدین اور اللہ کی بندگی کے راستے کے اوپر چلے. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر میرے جیسا ایک آدمی ایرانی انقلاب کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو دل سے چاہتا ہے تو وہ دل سے چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا مضبوط ملک بنے کہ جو اللہ کے دین کی بندگی کے لیے، اللہ کے بندوں کی نصرت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے وہی کردار انجام دے جو انقلاب اسلامی انجام دے رہا ہے. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ محب وطن پاکستانی ہونے اور انقلابی ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ ایسے لوگ ہوں. میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے داعش کے معاملے کے اندر وہ یہ کہ ظاہر ہے وہ جو ایک پلان تھا، وہ ایک منصوبہ تھا اور وہ گیم تھا، وہ تو شاید پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً فیل پروجیکٹ ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ پروجیکٹ سے آخری درجے کے اوپر کیا حاصل کرنا چاہیں گے، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر میرا اپنے خیال ہے کہ امریکنز اس کے ذریعے سے یورپین یونین سے اور دوسرے ممالک سے اپنے لیے کچھ مراعات لینا چاہیں گے. مثال کے طور پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب ان داعش کے جو باقی پلٹنے والے لوگ ہیں انہیں کس نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اور ان کو ہم نے کہیں اور پلان کرنا ہے تو آئیے سپورٹ کریں پھر. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں بارگین کا ایک پوائنٹ بن رہا ہے امریکہ کے لیے. تو وہ اس کو استعمال کریں گے یورپینز کے خلاف اور دوسرے ملکوں کے خلاف، تو ان سے کچھ لین دین کرنا چاہیں گے. اچھا، اب میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ بعید ہے کہ وہ ایران کو اس سے ڈرا کر کچھ حاصل کر پائیں. یعنی ایران کے تو اس ڈرنے کا میرا خیال میں کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا، وہ گزر گیا ٹائم. یا مثلا وہ ترکی کو اس سے ڈرائیں کہ اگر تم نے کچھ گڑبڑ کی تو ہم داعش کو تمہاری طرف بھیج دیں گے، یہ سب میرے خیال میں اب نہیں ہوگا. ریجن کے لوگ اس بات سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہاں جن کنٹریز نے ان کو بھیجا تھا ان کے سامنے خوف موجود ہے کہ بھائی اگر یہ واپس آتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا پھر. اور امریکہ میرے خیال میں اس جگہ پہ ان سے کچھ بارگین کرنا چاہے گا. یہ کھیل شروع ہو رہا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اگلے کسی منصوبے میں یہ داعش کے نام سے نہیں ہوں گے, یہ کسی اور نام سے آئیں گے. مثال کے طور پر پہلے ہمارے پاس طالبان تھا, پھر القاعدہ تھا, پھر داعش بنا, اور لوگ کم و بیش وہی لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ گھوم رہے ہیں اور ان کے ایسوسیٹ بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, سب جمع ہوتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا ہوگا کہ نام تبدیل ہو جائے گا لیکن کام وہی رہے گا. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک نظریے کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر کارروائیوں کو انجام دیتے ہیں. تو یہ فنومینا اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا, ٹائٹلز چینج ہوتے رہیں گے, اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ جو اگلا شکار ہے یہ کون ہے. اب یہ اگلا شکار, مثال کے طور پر فرض کر لیجیے آپ نے جیسے کہا کہ بھائی ایران ہے, یہ اگلا شکار یوں ہی میں کہہ رہا ہوں آپشن کے طور پہ, مثلا چائنا ہے, یہ اگلا شکار ممکن ہے کہ پاکستان ہو, صحیح, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ حربہ وہی ہیں, عناوین تبدیل ہوتے جاتے ہیں, وہ تبدیل ہوتے ہیں. اچھا, وہ خطے کی جو مجموعی کمزوری ہے اپنے علاقے پر کنٹرول نہ رکھنے کی, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر جب عراقیوں کے پاس کنٹرول نہیں تھا اپنے علاقے میں تو انہوں نے یہی ہجوم وہاں پہ لگا لیا, اور اس سے پہلے جب افغانیوں کے پاس کنٹرول نہیں تھا تو یہ ہجوم افغانستان کے اندر تھا. تو یہ ایک ٹائپ کا بیس کیمپ ہے, جس بیس کیمپ کے اندر دنیا بھر سے اس ٹائپ کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, اور وہ پھر بعد میں مختلف محاذوں کے اوپر کام آتے ہیں. اب آپ یہ تصور کریں کہ شاید مثال کے طور پر اگلا محاذ یمن ہو, کہ وہ یہ چاہیں کہ بھائی اس پوری کھیپ کو وہ یمن کے اندر کسی طریقے سے انوالو کریں. آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی یمن کے اندر, لیکن وہاں پر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اوور آل ایک پروجیکٹ ہے, وہ پروجیکٹ اپنے مختلف فیزز میں مختلف نام لیتا رہتا ہے, اور اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک اور نام کے ساتھ کہیں آئے گا. ہاں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی پاکستانی ہیں, افغانی ہیں, ایرانی, عراقی, شامی, یہ سب اس پروجیکٹ کا 25-30 سال سے شکار ہو رہے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہوگا کہ ہم پھر ایک دفعہ اس کا شکار ہوں؟ تو یہ ملکوں کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے تجربوں سے کافی سیکھ لیا ہے, اگر آپ مزید تجربے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کچھ اقدام کر لیں تاکہ آپ کے سر کے اوپر کوئی اگلی مصیبت نہ آ جائے. اور خاص کر اس معاملے کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ دیکھنا پڑے گا, چونکہ بالآخر اس تجربے کی اور اس پروجیکٹ کی جو شروعات ہوئی تھی وہ اسی زرخیز زمین سے ہوئی تھی, اور یہ پھر وہیں پر واپس آ گیا ہے. ظاہر جو وہ چاہتا تھا وہ مکمل کنٹرول تھا. سعودیز چاہتے تھے کہ یمن ان کا ماتحت بن کے زندگی گزارے, اور یمن کے اوپر ان کی حکومت ماتحت حکومت بیٹھی ہو, اور اس ماتحت حکومت کے ذریعے سے وہ وہی کام لیتے جو امریکہ طالبان اور داعش وغیرہ کے ذریعے سے لیتا. یعنی وہ یقیناً یمن کو امن و سکون نہیں دیتے, بلکہ اس یمن کے ذریعے سے ایرانیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے. تو اگلے اسٹیج میں کم از کم وہ یہ سوچتے, لیکن وہ پہلی اسٹیج میں ناکام ہو گئے اور یمن کے اوپر وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے. اب مسئلہ یہ تھا کہ سعودیز کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ اس جنگ کے اندر اگر خود کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی اور بھی کامیاب نہیں ہوا. اب وہ اس مشکل میں پھنسیں گے, تو وہ یمن کو بدقسمتی سے ایک اور افغانستان بنائیں گے. ہاں, اور مثال کے طور پر جو وہاں پہ انسانوں کی مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہونے دیں گے. تو وہ چاہیں گے کہ وہاں پہ مشکلات بڑھتی رہیں, اور پوری دنیا کے سامنے یہ تأثر ہو کہ اگر سعودیہ نہیں جیتا ہے تو کوئی اور بھی نہیں جیت سکا. تو وہ اس ٹائپ کی ایک مصیبت میں اس بیچارے یمن کو مبتلا رکھیں گے. ہاں, اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر ظاہری طور پر محفوظ رکھنے کی کوششوں کے باوجود انوالومنٹ تو کلیئر ہے کہ مثلا امریکنز کی انوالومنٹ یمن کے اندر رہی ہے, برٹش کی رہی ہے, پاکستانیوں کی رہی ہے. مثلا اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ یو اے ای کی تو بالکل آبویس تھی, سوڈان کی تو بالکل آبویس تھی. تو جن لوگوں کی کھلی میں تھی وہ تو تھی, جنہوں نے چھپے چھپے کام کیا وہ بھی اب کھل چکے ہیں کہ بھائی کیا ہے. ہاں, اب یہ تھا کہ جب یہ جنگ اتنی لمبی ہو رہی ہے کہ اینڈ کوئی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے مثلا بلیک واٹر جیسے لوگوں کو انوالو کیا, مثلا لاطینی امریکہ سے وہ کرائے کے لوگ لا لا کر یہاں پہ کام کرواتے رہے، تو یعنی وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا اس اعتبار سے بدقسمتی سے بے حسی کے ایک دور میں داخل ہوئی بھی ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن کوئی اپنے منہ کے اوپر لانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور چونکہ یمن ویسے بھی ایک غریب جگہ تھی تو اس میں کسی کا کوئی انٹرسٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. مثلا یہی ملک اگر شاید تیل کی دولت سے مالا مال ہوتا تو کسی کا لوگوں کا انداز کچھ اور ہوتا. تو اس قسم کی ایک مشکل کے اندر ہیں. اور میں اپنے طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثلا جب یہ سعودیز یمنیوں کے اوپر یہ ظلم اتنا کر لیں گے تو کیا خود سعودیز اس ظلم کا شکار نہیں ہوں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہوں گے. اور جیسا کہ تاریخ میں ابھی تک نظر آیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے افغانستان کے اندر ظلم کیا تھا، بہرحال وہ خود بھی اس کا شکار ہوئے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اگر سعودیز عقل مند ہوتے تو وہ اس پروجیکٹ کی ناکامی کو قبول کرتے اور یہاں سے پل آؤٹ کرتے، کم سے کم سعودی عرب کو بچاتے. لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے، چونکہ ظاہر ہے ان کی ناک کٹے گی اس معاملے میں، وہ یہاں پہ باقی رہیں گے اور اس کے اثرات کو اپنے ملک کے اوپر بھیجتے رہیں گے. اور یہ سعودی عرب کی لمبی مدت کے اندر اور زیادہ نامنی اور عدم ثبات کا سبب بنے گا، مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ حل ہو جائے گی. اور اس میں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب نے استعمال کیا ہے، سپاہ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی اس شہزادے کے آنے سے پہلے، پھر پاکستان کی وزارت خارجہ کی بریفنگ کو استعمال کیا پھر دوبارہ ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے. اچھا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے، لیکن پاکستان نے تمام تر تلخ لہجوں کے باوجود تلخی سے کبھی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ شہزادے کے یہاں پر آنے کے باوجود پاکستان کے ایرانی تعلقات میں پاکستان کی طرف سے کشیدگی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہاں وہ استعمال ہوئے ہیں اور انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے شہزادے کو بلایا، انہوں نے غلط کیا.
خود یہ رویہ اپنی غلطی کا خمیازہ ہے،
یہ خود یہ ان کی اس غلطی کا نتیجہ بالکل ہے. اچھا، یہ کہ پاکستان سعودی عرب سے تعلقات کی بنیاد پر ایران سے تعلقات خراب کر لے، اگر کرنا ہوتے تو آخری ایک ہفتہ کافی تھا، یہ کر لیتے ابھی، انہوں نے نہیں کیا. حتی شہزادے کے ہوتے ہوئے یا بعد میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو ان کی طرف سے یہ دکھائے کہ یہ ایرانیوں سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ شہزادے کے آنے میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے اسے. وہ جو پاکستان کو ایران سے دور کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا ہے. ہاں ایرانی خفا ہیں اور وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ غصے کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سعودیوں کو یہ بتائیں کہ اگر تم نے آ کر ہمارے اندر کوئی کارروائی کی ہے تو ہم تم سے ڈر کر خاموش ہو جائیں، یا اس کو ہماری کمزوری سمجھو، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، اگر ہمیں کارروائی کرنی ہوئی تو ہم کر بھی لیں گے. اور دیکھو برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے. اب پاکستان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ ان کو جا کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ میں ایک اور بات یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں ایران کی دھمکی کے نام پر پروگرس کر لے. اگر پاکستان کھل کر سعودی عرب کے سامنے نہیں بھی آنا چاہتا تو کم سے کم اس وقت اس وجہ سے کہ ہمیں ایرانی پریشر کا سامنا ہے کچھ ایسے کام کر لے جس سے سعودی اثر رسوخ تھوڑا سا اور کم ہو جائے. اور ان لوگوں کی جو پروکسیز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو پاکستانی حکومت کو بھی بعض اوقات دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستانی حکومت کے لیے اچھا موقع ہے ایران کے پریشر کے نام پر ان لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے جو خود پاکستانی حکومت کو بعض اوقات پریشر میں لے آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں پاکستانی میں سمجھتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مینٹیلیٹی کوئی بہت سادہ مینٹیلیٹی نہیں ہے. یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ بہت ہی کوئی سادہ طرح سوچنے والے، یا مثلا یہ کہے کہ یہ لوگ کوئی نااہل یا کم فہم لوگ ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ اس کمپلیکیٹڈ ایشو میں کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ وہ ایران سے کھلی دشمنی لینے کی کوشش کرے. میرا اپنے خیال ہے وہ اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. ہاں یہ کہ پاکستان کو ایرانی انقلاب سے اس سے زیادہ متاثر ہونا تھا، یہ تاریخ کا ایک تسلسل تھا کہ پاکستان متاثر ہوتا، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ پاکستان متاثر ہونے والوں کی فہرست میں سب سے ٹاپ پر ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ایران اپنے مشرقی بارڈر کو تھرو آؤٹ ہسٹری متاثر کرتا ہے. اب تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھو تو ایران نے مشرقی سرحدوں کو متاثر کیا ہے اپنے. تو جو انقلاب اسلامی کا براہ راست اثر ہونا تھا وہ پاکستان پر ہونا تھا، اور پاکستان کی عوام اس کے لیے تیار بھی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جس کو ان لوگوں نے بھی بھانپ لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا. یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ تھی افغانستان کا حملہ ہونا. افغانستان کے اوپر جو رشیا کا حملہ تھا اس نے بہرحال پاکستان کی سوسائٹی کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا. بعد میں سی آئی اے کی انفلوئنس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی کی فیبرکس خراب ہو گئیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر وہ حملہ نہ ہوتا رشیا کا اور سی آئی اے اس طرح سے انوالو نہ ہوتی پاکستان کے اندر، تو یقیناً پاکستان کے اوپر انقلاب اسلامی کا انتہائی عمیق، اس سے کہیں زیادہ جو اس وقت ہمارے سامنے، وہ اثر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال کچھ ایلیمنٹس انوالو ہوئے، میں نے بتایا رشیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، جس نے پاکستان کو، یہ سمجھ لیجیے پوری پاکستان کی ساخت کو تبدیل کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان کچھ اور ہے، ضیاء الحق کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے. تو جو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پورے پاکستان کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا تاکہ وہ نہ ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ کہوں گا، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں تھوڑی سی ناامیدی مایوسی سی ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی سازش کے ہوتے ہوئے بھی ایران کا یہ اثر رہا، میں اس کو کامیابی کہتا ہوں کہ بھئی اتنی بڑی سازش کی. آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں افغان جو لڑائی چل رہی تھی تو وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، یعنی پاکستان انٹرنیشنل پولیٹکس کا سب سے بڑا میدان جنگ تھا، اور اتنی بڑی طاقتوں کے پاکستان کو میدان جنگ بنانے کے باوجود ایرانی انقلاب اس حد تک پاکستان پہ اثر انداز ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے اپنے خیال میں. اور آج تک وہ اثر اتنا باقی ہے کہ پورے 40 سال میں کبھی بھی امریکہ پاکستان کو ایران کے خلاف کھل کے استعمال نہیں کر سکا. ہاں دبے دبے تو کیے ہی ہے، مثلا بم دھماکے کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے عراق کو استعمال کیا، وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکے. کوشش کی انہوں نے طالبان کے ذریعے سے اور یہاں پہ ایران کے خلاف کاروائیاں کیں، لیکن الحمدللہ ایران کی اپنی بصیرت، ان کی حکمت اور اس کا جو اثر تھا پاکستانی عوام کے اوپر، اس نے امریکہ کے ان عزائم کو ناکام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کامیابی کی جو لمٹ ہے، مثلا انقلاب اسلامی کے اثرات کم ہوئے ہیں، لیکن جس سازش کے بعد یہ اثر حاصل ہوا ہے وہ خود بہت بڑی کامیابی بنتی ہے.